حسرتیں دل کی ہیں دل میں مہمان۔ ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، حسرتیں دل کی ہیں دل میں مہمان۔ حسرتوں کے زخم سے خون روان، حسرتوں کے زخم سے خون روان، عشق کا ہوتا ہے یوں ہی انتہا، عشق کا حسرتوں کے زخم سے خون روان، عشق کا ہوتا ہے یوں ہی انتہا۔ میرے خون آرزو کا یہ سماں، میرے خون آرزو کا یہ سماں، رو رہا ہے دیکھ کر کے آسماں، میرے خون آرزو کا یہ سماں، رو رہا ہے دیکھ کر کے آسماں۔ ہے زمین پر زمین پر بھی کچھ ہستیاں، رشک جن جن پر کرتے ہیں کرو بیاں، کرو بیاں بیاں فرشتے ہیں۔ زمین پر بھی کچھ ہستیاں، رش رش جن جن پر کرتے ہیں کرو بیاں، حسرتوں کے زخم سے خون روان، عشق کا ہوتا ہے یوں ہی انتہا۔ جس جگہ گر گیا ہے خون آرزو، جس جگہ گر گیا ہے خون آرزو، لے نہ لے غصہ کہیں خود آسماں، لے نہ لے غصہ کہیں خود آسماں، بستیاں حسرت ردوں کی دیکھ لو، بستیاں حسرت ردوں کی دیکھ لو، ان کی ویرانی میں ہے جنت نہاں، ان کی ویرانی میں ہے جنت نہاں۔ بستیاں حسرت ردوں کی دیکھ لو، ان کی ویرانی میں ہے جنت نہاں، حسرتوں کے زخم سے خون روان، اب نہ لو عشرتِ اختر ہے دل سے دور دور، عشرتِ اختر ہے دل سے دور دور، حسرتِ دل کی ہے دل نے مہمان، حسرتِ دل کی ہے دل میں حسرتوں کے زخم سے خون رواں، عشق کا ہوتا ہے یوں ہی ارشاد فرمایا کہ غیرت یعنی حیا اور غیرت ایک ایسی چیز ہے جس سے آدمی سینکڑوں گناہوں سے خود بخود محفوظ رہتا ہے. غیرت قریب قریب سب گناہوں کے لیے محافظ ہے. بہت سے ایسے ایسے باریک گناہ ہیں کہ جن کو عقل بھی نہیں سوچ سکتی، لیکن جس میں غیرت کا مادہ ہوتا ہے اس کی طبیعت میں خود بخود کھٹک پیدا ہو جاتی ہے. پھر سوچنے سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی یہ تو کھلا ہوا گناہ تھا، عقل کہاں تک سوچ سکتی ہے. جبھی تو ایمان کے شعبوں میں سے افضل اور ادنا کا ذکر کر کے خاص طور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حالانکہ ضرورت نہ تھی کیونکہ اور شعبے بھی تو غیر مذکور تھے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حیا اور غیرت بڑا بھاری شعبہ ہے ایمان کا. ارشاد فرمایا کہ غیرت ایک ایسی چیز ہے جس سے آدمی سینکڑوں گناہوں سے خود بخود محفوظ رہتا ہے. غیرت قریب قریب سب گناہوں کے لیے محافظ ہے. بہت سے ایسے ایسے باریک گناہ ہیں کہ جن کو عقل بھی نہیں سوچ سکتی، لیکن جس میں غیرت کا مادہ ہوتا ہے اس کی طبیعت میں خود بخود کھٹک پیدا ہو جاتی ہے. پھر سوچنے سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی یہ تو کھلا ہوا گناہ تھا، عقل کہاں تک سوچ سکتی ہے. جبھی تو ایمان کے شعبوں میں سے افضل اور ادنا کا ذکر کر کے، یعنی افضل تمام ایمان کے شعبوں میں سب سے افضل درجہ لا الہ الا اللہ کا ہے، سب سے اونچا شعبہ، اور سب سے ادنا جو ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. اور اس کے درمیان اور بہت سارے شعبے ہیں جو الگ الگ احادیث میں وارد ہوتے ہیں. تو ان سب کا ذکر کرنے کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر خاص طور سے اسی حدیث کے آخر میں فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حالانکہ ضرورت نہ تھی کیونکہ اور شعبے بھی تو غیر مذکور تھے، یعنی اور شعبے بھی ایسے تھے جن کا اس حدیث میں ذکر نہیں کیا گیا، لیکن حیا کا ذکر کیا گیا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حیا اور غیرت بڑا بھاری شعبہ ہے ایمان کا. ارشاد فرمایا کہ بعض عورتیں حیا کی وجہ سے آپس میں بھی سلام نہیں کرتی، ایسی شرم قابل ترک ہے جس سے سنت متروک ہو جائے. عورتیں مردوں کو گو سلام نہ کریں مگر آپس میں تو سلام کر لیا کریں، اور مردوں میں بھی جو محرم ہوں ان کو سلام کر لیا کریں. ارشاد فرمایا کہ لوگ تو کوشش کرتے ہیں کہ اتفاق ہو اور میں تواضع کی تعلیم کرتا ہوں، اس سے خود اتفاق ہو جائے گا۔ تکبر جو جڑ ہے نا اتفاقی کی، اس کو مٹایا جائے اور پستی اختیار کی جائے، بس اتفاق ہو جائے گا۔ ارشاد فرمایا کہ لوگ تو کوشش کرتے ہیں کہ اتفاق ہو اور میں تواضع کی تعلیم کرتا ہوں، اس سے خود اتفاق ہو جائے گا، یعنی اپنے کو کمتر سمجھے، دوسرے کی بات کو بڑا کر دے، خود چھوٹا بن جائے، اتفاق خود بخود ہو جائے گا۔ تکبر جو جڑ ہے نا اتفاقی کی، اس کو مٹایا جائے اور پستی اختیار کی جائے، بس اتفاق ہو جائے گا۔ ورنہ جو اتفاق کے اسباب ہیں، جب تک وہ نہ ہوں گے تو کیسے اتفاق ہو سکتا ہے؟ یہ بات حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بتلائی ہوئی ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ آج کل عقلاء اتفاق کی تو کوشش کر رہے ہیں، مگر اس کے اصول ان کے ذہن میں نہیں آئے، اسی لیے جو لوگ اتفاق کی کوشش کرتے ہیں، خود ان میں تواضع نہیں بلکہ تکبر ہے، پھر اتفاق کیسے ہو؟ ارشاد فرمایا کہ اہل اللہ کے واقعات اس پر شاہد ہیں کہ ان حضرات نے اپنے کو جتنا مٹایا، خدا تعالیٰ نے ان کو اتنا ہی چمکایا۔ تواضع میں جذب اور کشش کی خاصیت ہے، متواضع کی طرف قلوب خود بخود انجذاب، قلوب کو خود بخود انجذاب ہوتا ہے، خود بخود قلب اس کی طرف کھینچتا ہے، بشرطیہ کہ صحیح تواضع ہو، تصنع اور بناوٹ نہ ہو۔ اہل اللہ کے اندر کش و کرامت سے زیادہ جو چیز دلکش اور دلربا ہوتی ہے، وہ ان کے تواضع کے واقعات ہیں۔ بے شک تواضع سے وہ رفعت حاصل ہوتی ہے جو تصنع سے کبھی بھی نہیں ہوتی۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، بالکل صادق آتا ہے، یعنی جس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کی۔ تصنع سے کرے گا تو اللہ کے لیے نہیں ہوگی، بلکہ تصنع کے لیے ہوگی، بناوٹ کے لیے ہوگی۔ ارشاد فرمایا کہ اہل اللہ کے واقعات اس پر شاہد ہیں کہ ان حضرات نے اپنے کو جتنا مٹایا، خدا تعالیٰ نے ان کو اتنا ہی چمکایا۔ تواضع میں جذب اور کشش کی خاصیت ہے، متواضع کی طرف قلوب کو خود بخود انجذاب ہوتا ہے، بشرطیہ کہ صحیح تواضع ہو، تصنع اور بناوٹ نہ ہو۔ اہل اللہ کے اندر کش و کرامت سے زیادہ جو چیز دلکش اور دلربا ہوتی ہے، وہ ان کے تواضع کے واقعات ہیں۔ بے شک تواضع سے وہ رفعت حاصل ہوتی ہے جو تصنع سے کبھی بھی نہیں ہوتی۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، بالکل صادق آتا ہے۔ ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت، ذلت اور تواضع کے درمیان کیسے فرق معلوم ہو کہ یہ ذلت ہے اور یہ تواضع؟ فرمایا کہ تواضع کی حقیقت سمجھ لینے کی ضرورت ہے، اس کے بعد ذلت کا درجہ خود سمجھ میں آ جائے گا۔ تواضع کی حقیقت ہے اپنے کو حالاً یا معالاً، یعنی انجام کے اعتبار سے سب سے کمتر سمجھنا۔ مثلاً کسی کافر کی نسبت اگر یہ سمجھے کہ یہ برا ہے اس اعتبار سے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن معال یعنی انجام کی کیا خبر ہے، تو یہ تواضع معمور بھی ہو گئی، یعنی جس تواضع کا حکم دیا گیا ہے۔ اور یہ سمجھنا اعتقادی تواضع ہے، اور عملی تواضع یہ ہے کہ بلا ضرورت کسی کی تحقیر نہ کرے، یہ حقیقت ہے تواضع کی۔ ارشاد فرمایا کہ تواضع کی حقیقت سمجھ لینے کی ضرورت ہے، اس کے بعد ذلت کا درجہ خود سمجھ میں آ جائے گا۔ تواضع کی حقیقت یہ ہے کہ اپنے کو حالاً یا معالاً سب سے کمتر سمجھنا۔ مثلاً کسی کافر کی نسبت اگر یہ سمجھے کہ یہ برا ہے اس اعتبار سے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن انجام کی کیا خبر ہے، تو یہ تواضع معمور بھی ہو گئی، اور یہ سمجھنا اعتقادی تواضع ہے، اور عملی تواضع یہ ہے کہ بلا ضرورت کسی کی تحقیر نہ کرے، یہ حقیقت ہے تواضع کی۔ ارشاد فرمایا کہ تواضع للہ یہ ہے کہ حقیقت میں وہ اپنے کو لاش ہے سمجھے، یعنی لاش ہے معنی کوئی چیز نہیں، اور ہیج سمجھ کر تواضع کرے، اور اپنے کو رفعت کا اہل نہ سمجھے، رفعت معنی بلندی، اور سچ مچ اپنے کو مٹانے کا ارادہ کرے۔ ارشاد فرمایا کہ تواضع للہ یعنی اللہ کے لیے تواضع اختیار کرنا یہ ہے کہ حقیقت میں اپنے کو کچھ نہ سمجھے، اور ہیج سمجھ کر یعنی سب سے کمتر سمجھ کر تواضع کرے، اور اپنے کو رفعت کا یعنی اپنی بڑائی کا اہل نہ اپنے کو بڑائی کا اہل نہ سمجھیں اور سچ مچ اپنے کو مٹانے کا ارادہ کریں. ارشاد فرمایا کہ صاحبو مال کی قدر کرو، مال دنیا کی زندگی کا سہارا ہے، اس کو ہوش اور عقل کے ساتھ خرچ کرو، اور اگر خرچ کرنے ہی کا جوش ہے تو اللہ کی راہ میں دو، اس میں حوصلہ آزمائی کرو. ارشاد فرمایا کہ صاحبو مال کی قدر کرو، مال دنیا کی زندگی کا سہارا ہے، اس کو ہوش اور عقل کے ساتھ خرچ کرو، اور اگر خرچ کرنے ہی کا جوش ہے تو اللہ کی راہ میں دو، اس میں حوصلہ آزمائی کرو. ارشاد فرمایا کہ مال کا جمع کرنا مطلقاً خلاف زہد نہیں. زہد کے معنی دنیا سے بے رغبتی. مال کا جمع کرنا مطلقاً خلاف زہد، یعنی بالکل خلاف زہد نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ جو مال جمع کرے تو اس کو کہیں گے کہ یہ زہد کے خلاف ہے. البتہ اس کو ذریعہ معاصی بنانا خلاف زہد ہے. مال کو گناہوں میں خرچ کرنا، گناہوں کو استعمال کرنے کا ذریعہ بنانا، یہ زہد کے خلاف ہے. بعضوں کے لیے مالدار ہونا ہی مفید ہے. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس کو مال سے اللہ کا قرب ہوگا اور کس کو افلاس یعنی غربت سے. اس لیے کسی کو مال دیتے ہیں اور کسی کو مفلس رکھتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ مال کا جمع کرنا مطلقاً خلاف زہد نہیں، البتہ اس کو ذریعہ معاصی بنانا خلاف زہد ہے. بعضوں کے لیے مالدار ہونا ہی مفید ہے. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس کو مال سے قرب ہوگا اور کس کو اخلاص سے. اس لیے کسی کو مال دیتے ہیں اور کسی کو مفلس رکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت ما شبع آل محمد من خبز الشعیر یومین متتابعین حتی قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. متفق علیہ. ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت نے کبھی دو روز مسلسل جو کی روٹی سے پیٹ نہیں بھرا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وفات پائی. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ تکلیف برداشت کرنا مجبوری کا نہ تھا، کیونکہ حق تعالی شانہ کی طرف سے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر زمین کے خزانے پیش کیے گئے اور حکم ہوا کہ اگر آپ کہیں تو مکہ کے پہاڑ کو سونا بنا دیں آپ کے لیے. لیکن آپ نے فقر کو اختیار فرمایا اور عرض کیا کہ اے اللہ، مجھے پسند ہے کہ ایک دن بھوکا رہوں تاکہ صبر کروں، اور ایک دن کھا کر سیر ہوں تاکہ شکر کروں، اور آپ کے اوپر فتوحات سے جو مال آتا تھا وہ سب آپ امت پر تقسیم فرما دیتے. آپ کے اس طرز زندگی سے زندگی گزارنے میں بڑی تسلی ہے امت کے فقراء اور مساکین کے لیے، اور عمراء کے لیے سبق ہے اپنی حاجات پر مساکین کو ترجیح دینے کا. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں مسواک کی سنتیں. ہر وضو کے وقت مسواک کرنا سنت ہے. مسواک پکڑنے کا مسنون طریقہ جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ داہنے ہاتھ کی چھنگلیاں مسواک کے نیچے رکھے اور انگوٹھا مسواک کے اوپری سرے کے نیچے رکھے اور باقی انگلیاں مسواک کے اوپر رکھے۔ نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھیں سو جاتی ہیں مگر میرا دل نہیں سوتا، اور یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ میں شب اس حالت میں بسر کرتا ہوں کہ میرا رب مجھ کو کھلا پلا دیتا ہے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ مجھ کو نسیان نہیں ہوتا لیکن نسیان کرا دیا جاتا ہے تاکہ اس کے متعلق احکام سنت قرار پاوے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ میں اپنے پیچھے سے بھی ایسا ہی دیکھتا ہوں جیسا اپنے آگے سے دیکھتا ہوں، اور آپ ہمیشہ دل سے بیدار رہتے تھے اور باوجود اس بیدار دلی کے آپ کی نماز فجر کا قضا ہو جانا، ایک مرتبہ قضا ہو جانا، ایک حکمت الہی کے سبب سے تھا جو اس امر کو مقتضا ہوئی کہ قضا کا حکم امت پر ظاہر ہو جاوے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك، اللهم اجعل حبك احب الينا من انفسنا ومن اهلنا ومن الماء البارد، اللهم اجعلنا اخشاك كأننا اراك ابدا حتى القاك، واسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك، اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، ولساننا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، اللهم اجعل سيرتنا خيرا من علانيتنا، واجعل علانيتنا صالحة، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ وعليكم السلام۔